بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل سنة والجماعة كعقيدة قرآن وسنة كروشن من السلف الصالحين لسمج کے مطابق، پچھلے دروس میں ہم نے تین اصول پر بات کی، عقیدہ کے اصول میں سے تین اصول پر بات کی. پہلا اصل تھا ارکان ایمان، دوسرا اصل تھا پہلا اصول تھا ارکان ایمان، اور ارکان ایمان کے متعلق تفصیل سے بات کی الحمدللہ. دوسرا اصل تھا ایمان کے متعلق بعض احکام اور مسائل، ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان الاسلام میں کیا فرق ہے، کفر کیا ہوتا ہے، اور اس کے جو مختلف احکام اور مسائل پر تفصیل سے بات کی. تیسرا اصل بیان کیا تھا صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور اس پر بھی اللہ تعالی فضل و کرم سے تفصیل سے بات کی الحمدللہ. چوتھا اصل جو میں نے آج بیان کرنا تھا وہ ہے حکمران کی فرما برداری نیکی کے امور میں. اہل سنت اور جماعت کے علماء جب عقائد کو بیان کرتے ہیں تو ان عقائد میں اصول بیان کرتے ہیں، اور ان اصول میں اس اصل پر بھی بات ضرور کرتے ہیں، ورنہ عقیدہ نامکمل سمجھا جاتا ہے. حکمران وقت کے فرما برداری کے متعلق جو امور ہیں، جو اہم مسائل ہیں، جو اہم عقائد ہیں، ان پر بھی میں نے تفصیل سے بات کی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور بعض غلط فہموں کا بھی ازالہ کیا ہے. تو بھائیوں سے اور حاضروں سامعین سے یہ گزارش ہے کہ جہاد کے دروس میں اس موضوع پر میں نے بات کی تھی، تو اب دوبارہ دہرانے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا ہوں کہ اس درس کو دوبارہ دہرایا جائے، تو آپ اس درس کو سماعت فرمائیں. اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ سوال لکھ کے آ جائیں تو اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. اور میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں جو ریکارڈنگ کا ذمہ لیا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ کو جزائے خیر دے، کہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کو سیڈی دے دی جائے گی، اس میں انشاءاللہ اس اصل کے متعلق جو اہم مسائل ہیں جن پر میں نے بات کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے. آپ اچھی طرح سنیں سمجھیں، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ سوال لکھ کے آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا جواب دیں گے دلیل کے ساتھ. پانچواں اصل تکفیر کے متعلق اہل سنت و جماعت کے علماء کا موقف اور عقیدہ کیا ہے، اس موضوع پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفصیل سے بات ہوئی ہے ایک مرتبہ سے زیادہ. تکفیر کا مطلب کیا ہے، تکفیر کے ضوابط کیا ہیں، شروط کیا ہیں، اور بعض غلط فہمیوں کو بھی ازالہ کیا گیا ہے. تو بھائی اور بہنوں سے، حاضروں اور سامعین سے پھر میں گزارش کروں گا کہ اس سی ڈی کو سماعت فرمائیں، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ سوال کی شکل میں آپ لکھ لیں تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. چھٹا اصل عقیدے کا الولاء والبراء کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، دوستی اور دشمنی کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے یا موقف کیا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفصیل سے بات ہوئی ہے الحمدللہ. ہمارا وقت بچ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے. بار بار اسی بات کو دہرانا، ایک تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور پھر ایک ہی بات بار بار سننے سے مزہ بھی نہیں آتا کہ ایک ہی بات بار بار کہی جا رہی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ سے زیادہ ان امور پر بات کر چکے ہیں. تو میں یہی گزارش ہے کہ آپ یہ جو چوتھا، پانچواں اور چھٹا اصل، یہ تین اصول جو ہیں عقیدے کے، ان پر بات ہو چکی ہے، آپ ان سب کو سماعت فرمائیں. اور اگر کوئی چیز مشکل آپ کو لگے تو آپ سوال کرنے کے لیے آپ بے شک بالکل کوئی جھجک نہ رکھیں. آپ جیسے مجھے بات کرنے کا حق ہے، ویسے آپ کو سوال کرنے کا حق ہے. آپ سوال کریں. اور اس میں بعض اوقات ایسی، کیونکہ ایسے مسائل ہیں جس میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. دوست سے دشمنی کا معیار کیا ہے؟ کافر سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ کیا سارے کافر واجب القتل ہیں؟ کیا کافر سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کیا کافر کو ہم نوکری دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ کیا جزیرہ عرب میں کافر آ چکے ہیں، ان کو کیسے نکالیں؟ کون نکالے گا؟ ان کا یہاں پہ رہنے کا حکم کیا ہے؟ آخر تک جتنی بھی یہ غلط فہمیاں ہیں، اس پر میں ویسے بات کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی غلط فہمی، لیکن ایک گزارش ہے کہ آپ سنیں ضرور، کیونکہ اگر آپ سنیں گے نہیں تو پھر دوبارہ وقت ضائع ہوگا. آپ ایک دفعہ سن لیں، اگر پھر بھی کوئی غلط فہمی رہتی ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ بے شک پوچھیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے سوالوں کا صحیح جواب دے سکوں. ساتواں اصل، آج کے درس کا آغاز اس ساتواں اصل سے کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کرمات اولیاء کے متعلق، کرمات اولیاء، کرمات اولیاء سے پہلے میں مناسب سمجھوں گا کہ اولیاء کون ہیں، ولایت کیا ہوتی ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، غلط مفہوم کیا ہے، اور وہ کون سے گروہ ہیں جنہوں نے ولایت کا غلط مفہوم لیا اور اس غلط عقیدے کی بنیاد پر ان سے کیا غلطیاں ہوئیں. اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کرامات کے متعلق، معجزہ کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، کرامت کی حقیقت کیا ہے، کرامت کا صحیح مفہوم، غلط مفہوم کیا ہے، کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے، کرامت اور شعبدہ بازی میں کیا فرق ہے، کرامت کی شرطیں کیا ہیں، اور پھر کرامات کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یا موقف کیا ہے، پھر میں بیان کروں گا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے متعلق جو پہلا نقطہ ہے، اولیاء اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے، ولی کی تعریف کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کے صحیح مفہوم کیا ہے. میں اس کے متعلق ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اور سب مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولی ہوتا کون ہے، اور پھر ہم تولیں گے اس مفہوم کے مطابق ولایت کا جو غلط مفہوم ہے، جو بعض لوگوں کے نزدیک آج بھی موجود ہے، بلکہ ان کے دل میں ایک عقیدہ بن چکا ہے جس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے یا نظر ثانی بھی نہیں کر سکتے. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سورۃ یونس آیت نمبر 62 اور 63. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 62-63 یونس، سورۃ یونس آیت نمبر 62 اور 63، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور صحیح حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قال, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی حدیث قدسی میں, من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه وما زال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليه التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. صحيح بخاري حديث نمبر 6502 6502. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, جس نے میرے ولی یعنی دوست سے دشمنی اختیار کی تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اگر میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو فرائض کی ادائی سے زیادہ کوئی ذریعہ محبوب نہیں ہے, اور فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرے تو آخر کار میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے قوت سامعہ بن جاتا ہوں, جن سے وہ سنتا ہے میں ان کی بینائی بن جاتا ہوں, جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اور اگر مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور عطا کرتا ہوں, اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. ایک آیت ہے یا دو آیتیں ہیں سورۃ یونس میں سے آیت نمبر 62 اور 63, اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت میں سے. پہلے میں آیت متعلق بات کروں گا پھر حدیث متعلق بات کرتے ہیں. جو اہم فوائد ہیں, جو اہم پیغامات ہیں, ان کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہمارے سامنے خلاصہ نظر آئے گا کہ ولی کون ہے. عام لفظوں میں آپ پر پریشان نہ ہو, ولی کا مطلب ہے دوست. فلان فلان کا ولی ہے یعنی فلان فلان کا دوست ہے, فلان اللہ کا ولی ہے فلان اللہ کا دوست ہے, ایسا ہے کہ واضح الفاظ ہیں. ولی عام لفظوں میں دوست کو کہا جاتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کی جاتی ہے تو پھر یہ دوستی کوئی اور رخ اختیار کر لیتی ہے, اس کا درجہ اور ہوتا ہے. مخلوق کے ساتھ دوستی رکھنے کی اور بات ہے, اور خالق کا دوست بننے میں جو انسان کی قدر و قیمت میں بلندی ہوتی ہے وہ مخلوق کے ساتھ دوستی میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ولی کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی, اللہ تعالیٰ کے دوست. پھر ان کی دو نشانہ بیان کیے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کون؟ وصف تو بیان کر دیا نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا درجہ عطا فرماتا ہے اور ان کی ایسی حالت ہوتی ہے اس دنیا میں, وہ چلتے پھرتے ہیں لیکن وہ غمگین نہیں ہوتے, ان پر نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کے ولی بھی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اس کا اقرار، اس کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے، اسے یاد رکھیں، آسان ہے، آسان جملے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی. لیکن سوال یہ ہے کہ مومن کون ہے اور متقی کون ہے؟ مومن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. آخر تک سورة المؤمنون پوری سورة ہے. اس سورة کا آغاز ایک جملے سے ہوا، قد أفلح المؤمنون، تحقیق مومنوں نے فلاح پا لی. ہم زندگی ساری گزارتے ہیں فلاح پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں نے فلاح پا لی، کامیاب ہو چکے ہیں، کامیاب بھی حاصل کر لی ہے. لیکن مومن کون ہیں؟ الذین، الذین اسم موصول ہے اور عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر وہ شخص، یاد رکھیں مومن ہر وہ شخص ہے، اور ہر وہ میری طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. قد افلح المؤمنون الذين، ہر وہ شخص، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، الذين هم في صلاتهم خاشعون، نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ خشوع خضوع کے ساتھ. یہ مومن کے صفات ہیں. یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ وہ مومن ہے کہ نہیں؟ مومن ہے، گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. نمبر دو، والذين هم عن اللغو معرضون، لغو سے، بےہودہ باتوں سے اعراض کر کے چلتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ کہتے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ ضائع کریں. یہ ایمان کی نشانی ہے. والذین هم للزکات فاعلون، وہ زکات بھی دیتے ہیں. دیکھیں یؤتون الزکات فاعلون، اب جانتے ہیں زکات کے فعل کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کو ادا کرنا بار بار فعل ہے، اور سمجھ کے ساتھ کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، ان کو پتہ ہے. زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لغو سے بھی کنارہ کشی کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، ایک اور وصف ہے مومنوں کا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، یہ سب کے لیے ہے. حفاظت کی چیزیں کرتے ہیں بدکاری سے، زناکاری سے. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں پر، او ملکت ایمانہم، اور سوائے اپنی لوڑیوں پر، فانہم غیر ملومین، پھر ان کو کوئی ملامت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے، یہ ان کا حق ہے، تو اس میں کوئی ان کو ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، بس جو کوئی شخص ان دونوں راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، فاولئک هم العادون، وہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں، یہ مومن ہیں. اچھا متقی کون ہے؟ یہ جانے کے مومن یہ ہے، متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. الف لام میم، یہ ایسے حروف ہیں، حروف مقطع کہا جاتا ہے، جن کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. معنی کوئی ہے؟ معنی کوئی ہوگا، ہم نہیں جانتے، اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں ہر انسان کو جو قرآن مجید کو سنتا ہے چاہے مومن ہو یا کافر ہو، کہ قرآن مجید جو آپ سننے جا رہے ہیں یہ عربی زبان میں لکھا گیا ہے، عربی زبان میں اتارا گیا ہے، اس کے حروف وہی ہیں جو عام عربی میں بولے جاتے ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے، الفابیٹ ہے، وہی حروف ہیں، کوئی نئی چیز تمہارے لیے نہیں ہے، اے عربیوں آنکھیں کھولو، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی دوسرے الفاظ نہیں ہے، یہ وہی حروف اور الفاظ ہیں جو تم سمجھتے ہو. ذالک الکتاب، وہ کتاب، جب آیت نزل کو کتاب موجود تھی؟ کوئی کتاب موجود نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک، اسم اشارہ ہے دور کے لیے، ابھی کتاب موجود نہیں ہے، ابھی دور ہے، کتاب قریب آنے والی ہے. یعنی کتابی شکل میں قرآن ہوگا، ہوا کہ نہ ہوا، آج موجود ہے کتابی شکل میں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جو عربی زبان میں لکھی گئی ہے، جو بالکل واضح، جس کے واضح الفاظ ہیں، عربی زبان کے حروف میں لکھا گیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب ایک خاص مقصد کے لیے اتاری گئی، ہدن للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن صرف ایک گروہ کے لیے، دوسرے کے لیے نہیں. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین، متقی لوگوں کے لیے. اسے جو متقی نہیں ہے، اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کا قصور ہے. قرآن مجید کا تو واضح ہے، الف لام میم واضح ہے. اور ذالک ہوگا ہر اس شخص کے لیے جو متقی نہیں ہے، دور ہوگا. قریب اس کے لیے ہوگا جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہدایت وہی حاصل کر سکتے جو متقی ہو. واضح بات ہے، ہدن للمتقین. دیکھیں جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کیا یا نہ کیا؟ قبول کیا. کیسے قبول کیا؟ سارے کا سارا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا، اے دعا کرنے والے صراط مستقیم کی دعا کرنے والے، کہ تمہیں ہدایت ملے صراط مستقیم کی طرف، تو یہ پورے کے پورا قرآن میں نازل کر رہا ہوں، یہ تمہاری ہدایت کا راستہ ہے. لیکن ہدایت کا راستہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تو سمجھو متقین ہوتے کون ہیں، متقی ہوتا کون ہے؟ ہمیں کوئی دوسری کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں بھیجا، نہ کسی عالم کے حوالے کیا، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی صفت متقین کی کہ وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے. عقائد کے جمہور میں بیان کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں پہلے، ارکان ایمان کا تعلق غیب سے ہے یا ان چیزوں جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرشتوں پر ایمان، کس نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ رسولوں پر ایمان، کسی نے رسول کو دیکھا ہے؟ اور جنہوں نے دیکھا ہے اس رسول کو دیکھا جو ان کے وقت میں موجود تھا، اور جو باقی پہلے گزرے تھے ان کو نہیں دیکھا. آج ہمارے لیے اور تا قیامت یہ دین رہے گا، ہمارے لیے غیب ہے. کتابیں، اللہ تعالیٰ کی وحی، ان کے احکامات، آخرت پر ایمان، آخرت کے مسائل، حوض کوثر کا ذکر ہے، پل صراط کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ غیبیات ہیں. تقدیر کس نے دیکھی ہے؟ اس کو پتہ تقدیر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ مغیبات ہیں. تو سب سے پہلے صفت کیا متقی کی؟ الذین یؤمنون بالغیب، عقیدوں کا سب سے درست ہے، بہترین عقیدہ ہے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اسی میں سے وہ نفقہ کرتے ہیں، آگے دیتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، ابھی کس کی صفات جاری ہیں؟ مومنوں کو صفات جاری ہیں. ابھی کتنی ہو گئے؟ ایمان بالغیب، عقیدہ اچھا ہے. نمبر دو، نمازی ہیں. نمبر تین، زکات دیتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں. نمبر چار، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. وہ ہر چیز پر ایمان لے کے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر، جو کتابیں ہیں کتابوں پر ایمان، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے وحی، قرآن مجید کی صورت میں اور صحیح حدیث کی صورت میں. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ان کو ایمان ہے، یقینی ایمان ہے. عقیدے سے بات شروع ہوئی، کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ عقیدے پر ہی ختم ہو رہی ہے، اور نماز اور زکات بیچ میں آ گئی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی کام کر لو میرے بھائی، صرف یہی کام کر لو. عقیدے کی درستگی، نماز اور زکات اور دیگر اللہ تعالیٰ کے جو ارکان اسلام جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. وہ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کو مل چکی ہے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں. اچھا، اس میں ذرا غور کریں ذرا. الذین، پہلی آیت سورت یونس کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. الذین ہے اسم موصول. اچھا، سورت المؤمنون میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور سورت بقرہ کی پہلی پانچ آیات میں الذین یؤمنون بالغیب. میرے بھائی، کیا ولی مادر زاد ولی ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تین مرتبہ مختلف جگہوں پر ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہر وہ شخص جو مومن ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، مومن متقی، ہر وہ شخص. اور ہر وہ کیا صرف خاص گروہ کے لیے ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے کیا؟ یا ہر اس انسان کے لیے ہوتا ہے جو مکلف ہوتا ہے؟ بھی مومن متقی کون ہوتا ہے؟ غیر مکلف کا کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ مومن متقی وہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مکلف ہی ہوتا ہے. اچھا، تو شرع دلائل اور عربی زبان کے قواعد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے. ٹھیک ہے، تیسرا فائدہ اس آیت کریمہ میں، اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و امان میں ہوتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں اور نہ ہی غم ہوتا ہے، یعنی خوف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے. تو مصیبت کے آنے سے پہلے خوف ہوتا ہے، اور مصیبت جب آتی ہے پھر غم ہوتا ہے، اور جب مصیبت چلی جاتی ہے اس کے اثر سے حزن ہوتا ہے. تین مختلف چیزیں ہیں، یاد رکھیں. عربی زبان میں ہم تو کہتے ہیں، ہمارے نزدیک صرف ایک ہی لفظ ہے پریشانی، اردو میں، عربی میں تین مختلف لفظ ہیں پریشانی کے معنی میں، خوف، غم، حزن، کرب. چار. خوف کب ہوتا ہے؟ مصیبت آنے والی ابھی آئی نہیں ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈر ہوتا ہے. جب مصیبت آ جاتی ہے سر پہ حال میں، تو انسان غمگین ہو جاتا ہے، غم ہے. اور جب مصیبت آ کے ٹل جاتی ہے، اس کو جو اثر باقی رہتا ہے حزن ہوتا ہے. اور جب ساری مل جائیں ایک وقت میں، کرب ہوتا ہے، کرب. جب تینوں مل جائیں کہ مصیبت آنے والی بھی ہے، آ بھی چکی ہے، وہ بھی میں برداشت کروں، ایک گزر بھی چکی ہے، تو سب میں گھر چکا ہوں، اسے کہتے ہیں کرب، کہتے ہیں کرب. دعاء المکروہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعاء المکروہ ہے. کیا چیز؟ حزن، مصیبت گزر جانے کے بعد جو غم اور تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے. تو اولیاء اللہ کی کیا صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا ہے کہ مصیبت آنے والی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو، کوئی ڈر نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور جو مصیبت آئے گی تقدیر میں اگر لکھا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر نہیں لکھا تو مصیبت انہیں کوئی پہنچا نہیں سکتا. تو ان کا دل کتنا پوشادہ ہے، ان کی زندگی کتنی سکون میں گزر رہی ہوگی، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ لا خوف علیہم، بھی موت بھی آ جائے تو مرنا تو ویسے ہی ہے، کون سی بڑی بات ہوگی. اولاد چلی گئی ہے، کس نے دی تھی؟ جس نے دی وہ لے لو اس نے. مال چلا گیا ہے، کس نے دیا تھا؟ پیدا ہوئے تھے کیا مال جیب میں لے کے آئے تھے اپنے؟ مال ساتھ تھا؟ نہیں تھا. جس نے دی اسے نے لے لیا. ارے پریشان ہوتے نہیں، اسے ہو کیا گیا؟ اس کے ساتھ اللہ اس لیے پریشان نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، پریشان کیوں ہوں گے؟ یہ پریشان تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کیا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، یاد رکھیں، جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا. جس کی دنیا دوست ہے، مخلوق دوست ہے، وہ تو پریشان ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب دنیا جائے گی اس کا دوست جائے گا تو پریشان ہوگا نا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ تعلق ہمیشہ رہنے والا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ تعلق رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے دوست جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تب تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، جنت میں داخل کر کے ہی رہتے ہوں گے. اور پھر آخر میں جنت میں بھی جب سارے آسائشیں مل جائیں گی، جنت کے باغات، جنت کی حوریں، جنت کے انہار، دریا، جنت کے خیمے، جنت کے محل، کھانا پینا سب مل جائے گا، لباس، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک اور چیز باقی ہے. اللہ تعالیٰ اور کیا باقی ہے؟ ہمارے چہرے سفید کر دیے اور ہمیں سب کچھ مل گیا ہے. خدا کے ہو جاتے ہیں، جزاک اللہ خیر، ہمیں تو سب کچھ مل گیا ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی ایک چیز ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرتا ہے، اور پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنتی کے لیے. اس وقت جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں مومن بھول جائے گا، ایک ہی جھلک، ایک ہی نظر میں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے نیچے جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، اور اپنا دیدار بھی ہمیں نصیب فرمائے. اور اگر آپ پریکٹیکل مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں. سیدنا بلال کو کوڑے مارے جاتے، احد ان احد، تب تو ہی ریت پہ گھسیٹا جاتا، احد ان احد. انسان مصیبت کے وقت میں کس کو یاد کرتے پتہ ہے؟ اپنے سب سے قریبی دوست کو. اسے بعض اوقات مریض آتے ہیں نا، کوئی سٹچ لگانا ہے، کوئی انجیکشن لگانا ہے، کوئی بڑا کام کرنا ہے، اس میں جو تکلیف دہ ہوتا ہے، تو پتہ ہے کسے یاد کرتے ہیں؟ ماں کو یاد کرتے ہیں، پتہ ہے؟ کوئی باپ کو یاد کرتے ہیں. مصیبت کے وقت انسان اسے یاد کرتا ہے جو اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ قریب ہو. میں کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں. کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مصیبت میں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. احد الاحد، سیدنا بلال فرماتے تھے. آپ دیکھیں کہ کھال اتر رہی ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، اور زخموں پر مٹی، نمکین مٹی لگ رہی ہے. چیخنا چاہیے تھا، عقل کیا کہتی ہے؟ چیخنا چاہیے تھا. ایمان کیا کہتا ہے؟ احد الاحد. ایمان غالب ہوا کہ نہیں؟ عقل پر ایمان غالب ہو گیا. سیدنا بلال سے پوچھا گیا, اے بلال جب اچھے وقت تھے تمہیں جب عذاب دیتے تھے, یعنی ہم دیکھ کے لرز جاتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں ہم سیدنا بلال کو دیکھتے تھے جس طرح سے وہ عذاب کھاتے تھے ہم لرز جاتے تھے. تو بعد میں سوال کہ جب امن و امان کا وقت آیا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا اور خزانے بھر گئے اور ایمان غالب آیا, تو کسی نے سوال کیا, اے بلال جب تمہیں کافر تکلیف دیتے تھے تم برداشت کیسے کرتے تھے, ہم تو دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتے تھے. فرمایا جتنی وہ تکلیف دیتے تھے اتنے ہی مجھے ایمان کی لذت محسوس ہوتی تھی, اور ایمان کی لذت بڑھتے بڑھتے اس تکلیف پر غالب ہو جاتی, اس تکلیف کا اثر دور ہو جاتا اور باقی ایمان کی لذت رہ جاتی. بے ایمان کی بھی لذت ہے, یہ تو ان کو پتا ہے جنہوں نے ایمان کی لذت کو چکھا ہے, ہمیں کیا پتا ہے. سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ سوری پہ لٹکا دیا, کوڑے مار مار کر تھک گئے, ارجع عن دینک چھوڑ دو اس دین کو, تمہیں سوائے تکلیفوں کے کوڑوں کے ذلت کچھ نہیں ملنے والا, چھوڑ دو اس دین کو. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا, تمہاری جان چلی جائے گی. کہتا کیا پرواہ, جان ویسے ہی جانی ہے, آج میں تو کل تو جانی ہے نا, میں دین سے خارج نہیں ہو سکتا. جب تنگ آ گئے انہوں نے کہا دیکھو دو راستے ہیں, یا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں, چھری ہاتھ میں ہے, دیکھیں سورے پہ لٹکے ہوئے ہیں, نظارہ ذرا دیکھیں, تھوڑا سا چھری لے کے آئیں گے, بالکل اس کی تیز دھار کریں جیسے بکرے کے لیے ہم کرتے ہیں نا ویسے, ابھی دین سے نکل جاؤ یا تمہارے ابھی کھال نکالتے ہیں, زندہ انسان کی کھال. سوچا کبھی آپ نے, ہم بکرے کو دیکھے ذبح کرنے کے بعد جب کھال اتارتے ہیں تو کس طریقے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک زندہ انسان کی کھال اتارنے کے لیے کافر جمع ہوئے ہیں, چھری ہاتھ میں ہے, کہہ رہے ہیں ارجع عن دینک. ابھی دو راستے ہیں, یا تو ابھی کفر کا راستہ اختیار کر لو دین سے نکل, جو ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. شرعاً جو مجبور ہوتا ہے اس کے جائز ہے کہ نہیں, جائز ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ سے کافروں نے مجبور کیا, انہوں نے کہہ دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہیں انہوں نے کہہ دیا. پھر روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل میں ایمان کیسے محسوس کرتے ہو؟ فرمایا کہ ایمان میرا الحمدللہ اچھا ہے, میں نے صرف ڈر کی وجہ سے کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان عاد فعد, اگر دوبارہ کہنا تم بھی دوبارہ کہنا. یہاں پر کوئی اور نظارہ ہے, چھری قریب, دین سے ہٹ جاؤ. کہ دین سے تو نہیں ہٹتا میں, آخری وقت ہے, ایک آخری بات ہے. اب دیکھو کفر عاجز آ گیا, صرف یوں کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا بس, صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان بخش دیتے ہیں. کوڑوں سے جسم بھرا ہوا, خون ٹپک رہا ہے, سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں تم لوگوں کا یہ گمان ہے کہ میں یہ کہوں کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا, میں تو یوں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ہو ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے, چاہے میری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ان ظالموں نے سیدنا خبیب کی کھال اتارنا شروع کر دی, وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس مجمع میں ایک صحابی تھے, ایک شخص تھا, ابھی مسلمان نہ تھا. وہ کہتے میں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس راستے پر یہ شخص ہے وہ راستہ حق ہے. کہتے ہم دیکھ کے لرز رہے تھے کہ زندہ انسان کی کھال اتاری جا رہی ہے, اس کے منہ سے کوئی شکایت نہیں, ہمیں کاٹا چبھتے ہم چیختے ہیں, تھوڑی تکلیف آتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم روتے ہیں, اس زندہ انسان کی کھال اتاری جا رہی ہے, وہ نہ چیخ ہے نہ پکار ہے اور نہ شکایت ہے. اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا چھپکے ہوئے، اور بعد میں جانتے ہیں کون ہے؟ سیدنا عشر بشر جنت میں سے ہیں، یاد رکھیں، یہ صحابی جو ہیں دس میں سے ہیں. کون سے؟ نہیں، جو اکثر بھول جاتے ہیں. ایک ہے سعد، دوسرے ہیں، دوسرے کون ہیں؟ سعد جیسے سعید، سیدنا سعید، سعید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ. اس منظر کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کرتے ہیں. بہرحال، اور انبیاء سے بڑھ کر، صحابہ کرام سے بڑھ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں آپ، کیونکہ نبوت کا درجہ سب سے بلند ہے، یاد رکھیں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانیاں دی، ان کے بعد میں آنے والوں کس نے قربانی نہیں دی، یاد رکھیں. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، جن کی وجہ سے اس صحابی نے ٹکڑے ٹکڑے ہونا قبول کیا، لیکن صرف یوں نہیں کہا کہ کاش میرے جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مشہور ہے، حدیث کے متعلق، آیت کے متعلق اتنا کافی ہے. حدیث کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا، جس نے میرے دوست سے میرے ولی سے دشمنی اختیار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جس نے میرے ولی سے میرے دوست سے دشمنی اختیار کی ہے، فقد آذنته بالحرب، تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور پھر یہ ولی کون ہوتا ہے، اس کے اوصاف بیان کیے گئے اس حدیث میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے اوصاف ہیں اور اس حدیث میں کون سے اہم پیغام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ حدیث کی متن پہ میں بات کروں، سند کے متعلق ایک اہم بات ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر متن کے متعلق آتے ہیں. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جیسے میں نے بیان کیا ہے. حدیث نمبر 6502. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عرصے تک خاموشی اختیار کی اس حدیث کے متعلق، اس کی صحت کے متعلق. تو بعض صوفیوں نے اٹیک کیا، بعض مخالفین نے یہ کہا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو امام بخاری سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، کہ صحیح بخاری میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث موجود ہے. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کے مقدمے میں اس اشکال کو بھی دور کیا. تو میں یہاں پر شیخ البانی کا قول بیان کرتا ہوں، میں سے بعض اہم باتیں. صفحہ نمبر 37 میں فرماتے ہیں، من الواضح ان المتعصب الجائر يشير في هذا الفقر الى الطعن في لتضعيف اسناد هذا الحديث وقد رواه البخاري. جیسا فرماتے ہیں کہ یہ جو متعصب ہے، جو ناانصافی کر رہا ہے، وہ اس نے جب یہ بات کی ہے کہ یعنی میرے متعلق، علامہ البانی فرماتے ہیں کہ میں صحیح بخاری میں بھی یہ کہتے ہیں ضعیف حدیث موجود ہے، وہ اس حدیث کے متعلق بات کرتے ہیں جسے روایت بخاری نے روایت کیا ہے. وہ جواب علیہ من وجہین، اور میں دو وجوہات سے جواب دیتا ہوں. نمبر ایک، الاول، انی لست مبتدعا بهذا التضعیف، میں نے کوئی بدعت نہیں کی، یا میں سب سے پہلے شخص نہیں جس نے اس حدیث کے متعلق کوئی بات کی ہے. بل انا متبع فیہ لغیری، بل میں نے دوسروں کی اتباع کی ہے. ممن سبقنی من کبار امۃ الحدیث، جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں امہ حدیث کے بڑے علماء. وحفاظه وحافظه، مثل الذهبي، جیسے امام ذهبی نے في الميزان، ابن ميزان میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے. وابن رجب الحنبلي في شرح الاربعين النووية، امام ابن رجب الحنبلی نے بھی شرح حدیث نووی پر جب بات کی حدیث کے متعلق تب بھی حدیث کو ضعیف قرار دیا. والحافظ ابن حجر العسقلانی اور امام حافظ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں کتاب الرقاق میں اس کا ذکر کیا. وقد نقل هذا عن الذهبي انه قال في ترجمه روایت خالد بن مخلد. خالد بن مخلد ہی راوی ہیں اس حدیث کے جس پر کلام کیا گیا. ان کے متعلق یاد رکھیں امام ذہبی فرماتے ہیں هذا حديث غريب جدا. یہ حدیث غریب جدا ہے. لولا هیبت الصحيح لعدوه بمنكرات خالد بن مخلد. اگر صحیح بخاری کی ہیبت نہ ہوتی تو اس روایت کو خالد بن مخلد کی منکرات میں سمجھا جاتا ہے. فإن هذا المتن لم يروى الا بهذا الاسناد. یہ متن جو ہے صرف اسی سند سے روایت کیا گیا. ولا خرجه من عدا البخاري. صرف بخاری نے روایت کیا، ان کے علاوہ کس نے روایت بھی نہیں کیا. ولا اظن في مسند احمد. امام ذہبی فرماتے اور میں یہ گمان کرتا ہوں مسند احمد میں بھی روایت نہیں ہے. قال الحافظ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام ذہبی کی اس بات کو بیان کر کے پھر آگے خود فرماتے ہیں قلت ليس هو في مسند احمد جزما. مسند احمد میں روایت ہے ہی نہیں، جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں ہے. کہ امام ذہبی کو گمان ہوا، امام بن حجر العسقلانی نے اس ابہام کو دور کر دیا، وہم کو دور کر دیا. واطلاقا هو لم يروى هذا المتن الا بهذا الاسناد مردود. لیکن یہ کہنا امام ذہبی کا کہ اس سند کے علاوہ کہ دوسری سند نہیں ہے، بات درست نہیں ہے. ومع ذلك فشريك شيخ خالد فيه مقال ايضا. یہ جو شریک ہے، دوسرا جو راوی ہے، شریک بھی کہتے ہیں جو شریک دوسرا راوی ہے، جو خالد مخلد کا شیخ کا شیخ، استاد کا استاد ہے، ان پر بھی کلام کیا گیا ہے. وهو راوی حدیث المعراج الذي زاد فيه ونقص. اور یہی شریک ہے جو معراج، حدیث معراج کا راوی ہے، جس نے زیادہ اور کم کمی کر دی تھی اس حدیث میں. وقدم اخر، آگے پیچھے کیا بعض الفاظ کو. وتفرد فيه باشياء لم يتابع عليها. اور بعض اسی چیز کو فرد کیا، ایسے الفاظ بیان کیے جس کی کسی نے متابعت نہیں کی. ولكن حدیث طرقا اخرى يدل على مجموعها ان له اصلا. لیکن اس حدیث کی دوسری طرق ہے جن کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے. ثم خرج الحافظ هذه الطرق التي اشار اليها. پھر حافظ نے ان طرق کو جمع کیا جن کے اشارہ کیا گیا. وبعضها حسن عنده. اور بعض حسن ہے. وابن رجب يقول فيها. ابن رجب ان طرق متعلق فرماتے ہیں لا تخلو من مقال، کہ سب کے متعلق ہونے کو مقال بیان کیا. ولذلك اب شیخ الباني فرماتے ہیں ولذلك كنت توقفت عن اعطاء حكم صريح لهذا الحديث بالصحه. اس لیے میں نے توقف اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، کہ میں اس حدیث کے متعلق یوں کہوں کہ یہ صحیح حدیث ہے صراحه، حتى يتيسر لي النظر في طرقه، جب تک کہ مجھے سارے کے سارے طرق، جو سارے کے سارے جو سندیں ہیں وہ مجھے مل نہ جائیں اس روایت کے متعلق، تب تک میں نے خاموشی اختیار کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم یسر اللہ لذلك. پھر اللہ تعالی نے میرے لیے آسانی فرمائی اور ان طرق کو میں نے دیکھا منذ بضع سنین، چند سال پہلے، یعنی وفات سے چند سال پہلے. فتبین لی انہ صحیح بمجموعها. پھر میرے لیے واضح ہوا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے ان سارے طرق کو ملا کر. وأودعت تحقيق الكلام فيها وبيان ما له وما عليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. اور اس حدیث کی تفصیل میں نے بیان کی ہے سلسلة الأحاديث الصحيحة میں، حدیث نمبر 1640 میں. وبناء على ذلك جزمت بصحته. اور اس بنا پر میں نے جزم کے ساتھ اس حدیث کو صحیح بیان کیا. في هذه الطبعة كما ترون في الصفحة 98. اور اسی کتاب میں بھی شیخ صاحب نے اس حدیث کو بھی صحیح فرمایا ہے اس کی تخریج میں. پھر آگے شیخ صاحب مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں زاہد الکوثری کا، یہ جو صوفی متعصب ایک عالم گزرا ہے جس نے علامہ البانی پر تہمت لگائی، بہت ساری تہمتیں لگائی، ان میں سے ایک یہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے. اور یہ غلط فہمی عام طور پہ موجود ہے بعض لوگوں میں، جب ہم کہتے ہیں علامہ البانی نے صحیح فرمایا یا ضعیف فرمایا، کہتے ہیں سو تمہیں البانی رہ مل گیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ البانی بخاری سے بہتر ہے، البانی امام حنیفہ سے بہتر ہے، البانی فلان سے بہتر ہے. ارے بھائی یہ بات نہیں ہے. اب ایک غلط فہمی کتنی بڑی غلط فہمی تھی، شیخ صاحب نے خود دور فرمائی ہے، خاموشی اختیار کی تھی، ضعیف نہیں کہا تھا. اور یہ بیان کہ اگر ضعف تم سمجھتے ہو تو میں نے اکیلے کہاں ضعف بیان کیا، بعض علماء نے تو ضعف بیان کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے فلان فلان شخص کی وجہ سے. میں نے خاموشی اختیار کی تاکہ ان سارے طرق کو جمع کر کے دیکھ لوں. یاد رکھیے، یعنی آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے، 50 سال پہلے لے آپ، کہاں یہ کمپیوٹر تھا، کہاں یہ چیزیں آسانی تھیں، علامہ البانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک روایت ابو ہریرہ کی مجھے چاہیے تھی، میں نے مسند سے ایک روایت میں 300 حدیث پڑھ لی ایک وقت میں، ایک روایت کو دیکھنے کے لیے 300 حدیث پڑھی، پھر مجھے ایک روایت ملی. وہ فرماتے آج بھی تم لوگوں کے لیے آسان ہے، تخریج ہو چکی ہے، آپ نمبرنگ لگ چکی ہے، جو حدیث چاہتے نمبر کو کھولتے آپ دیکھ لیتے ہیں، نیٹ کے ذریعے آپ حدیث انٹر کریں حدیث آ جاتی ہے، آپ کو اور کیا چاہیے. لیکن اس زمانے میں ذرا مشکل تھی، تو شیخ صاحب نے خاموشی اختیار کی جب تک کہ طرق جمع نہیں ہوئی. جب طرق جمع ہو گئے پھر شیخ صاحب ان کے سب کو جمع کر کے یہ فیصلہ کہ یہ حدیث صحیح ہے نہیں، صحیح حدیث ہے. تو حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح ہے. حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک حدیث قدسی کا ثبوت کہ حدیث قدسی بھی ہوتی ہے، نمبر دو اللہ تعالیٰ کے ولی کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کے دوست اور اولیاء بھی ہوتے ہیں، نمبر تین اللہ تعالیٰ اعلان جنگ بھی کرتا ہے، اور بلکہ جنگ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نمبر چار سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں فرائض ہے، فرض کی ادائیگی، نمبر پانچ فرائض کو ترک کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا، فرائض کو ترک کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا، نمبر چھ اللہ تعالیٰ کے ولی صرف مکلف ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی صرف مکلف ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فرائض جو ہے وہ کس پر فرض ہے؟ مکلف پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ سوال مکلف سے کرے گا. یعنی بچے اور مجذوب اور پاگل ولی نہیں ہوتے، اس مفہوم سے. نمبر سات اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں، نمبر آٹھ نوافل کی اہمیت، نمبر نو ولی کی بعض اہم صفات کا بیان، نمبر ایک ولی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے. وما تقرب الی عبدی میرا بندہ، میرا غلام، میری بندگی کرنے والا. اور جو عبد ہوتا ہے اسے مشکل کشا نہیں بنایا جاتا، اسے محبوب نہیں بنایا جاتا، اسے پکارا نہیں جاتا، اس کے لیے قربانی نظر نیاز نہیں کی جاتی. وہ یاد رکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. عبد و رسول کی حکمت کیا ہے؟ کلمہ شہادت میں عبد و رسولوں کا لفظ، رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے الفاظ، سراج منیر، بڑے پیارے پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. لیکن جب کلمہ شہادت کا وقت آیا تو کیا فرمایا؟ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب نماز میں تشہد پڑھتے کہ نہیں؟ کوئی شخص کہہ دے اشہد ان محمد رحمت للعالمین، نماز ہوگی اس کی؟ اسے غلط تو نہیں کہا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے کہ نہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لیکن یہاں پر کیوں نماز نہیں ہوئی اس کی؟ اس لیے کہ شریعت کے الفاظوں کی جو قید لگائی گئی ہے ان پر عمل کرنا فرض ہے. نمبر دو عبد و رسولوں کی حکمت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے افضل بندے ہیں، اور بندگی کرنے والا لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندگی کی طرف بلاتا ہے، خود محتاج اور کمزور ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، اور جو خود کمزور محتاج ہو تو کبھی مشکل کشا حاجی طرف بن ہی نہیں سکتا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ بندگی کی طرف بلانے والے ہیں. فإنه عبد لا يعبد، جیسے کہ شیخ امام محمد عبد الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ فہو عبد فلا يعبد وهو رسول فلا يكذب. عبد کی عبادت نہیں کی جاتی اور رسول کی تکذیب نہیں کی جاتی. عبد و رسول کی یہ حکمت ہے. جب رسول ہے، پیغمبر ہے، پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے اور پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی سچا، قرآن بھی سچا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، تو پھر پیغمبر کو کبھی جھوٹا نہیں کہا جاتا. فہو نبی فہو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولی کی اوصاف میں سے ولی فرائض اور نوافل کی پابندی کرتا ہے، پابندگی سے فرائض اور نوافل ادا کرتا ہے. نمبر تین، ولی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یہ ولی کی نشانی ہے. نمبر چار، ولی اللہ تعالیٰ کا دوست جو ہوتا ہے وہ حرام سے دوری اختیار کرتے، محرمات کا ارتکاب کبھی نہیں کرتا. ورنہ ولی کیسا ہے، تو محرمات کا ارتکاب بالکل نہیں کرتا. نمبر پانچ، ولی کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے، اپنی طرف نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف. نمبر سات، ولی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. نمبر آٹھ، ولی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، اور جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ کسی اور کا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، اور جو دوسروں کا یا اپنا نفع نقصان کا مالک نہ ہو سکے وہ کبھی تصرف کا مالک ہو سکتا ہے، کن فیکن کا مالک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. نمبر دس، دسواں جو فائدہ ہے اس حدیث میں، جتنا ایمان اور تقوی بڑھتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دوستی اور ولایت کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے. نمبر گیارہ، سب اولیاء برابر نہیں اور سب سے بڑے اولیاء صحابہ کرام ہیں، کیونکہ جب ایمان اور تقوی کی بات ہوتی ہے تو اس میں تفاوت ہے، دو لوگوں کا ایمان اور تقوی برابر نہیں ہوتا، تو جس کا زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ قریب ہے، وہ زیادہ دوست ہے. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے تو صرف سب کو اللہ کا ولی بنا دیا، سب کو یہ درجہ دے دیا، ہم سب اللہ کا ولی ہیں، صحیح ہے، لیکن جو خاص لوگ ہیں، جو عالم ہیں، جو امام ہیں، ظاہر ہے وہ عام لوگوں کے برابر نہیں ہیں. لیکن یوں کیوں کہتے ہو کہ یہ ولی ہے وہ ولی نہیں ہے؟ یہ ترازو کہاں سے آیا، یا کس ترازو میں تول کے کہتے ہیں یہ ولی ہے وہ ولی نہیں ہے؟ جب یہاں پہ ترازو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح بیان فرمایا ہے. نمبر کتنا، بارہ، وحدت الوجود کا رد، وحدت الوجود، وحدت الحلول کا رد. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت قدسی میں کہ میں اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں، قوت بنائی بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، تو اللہ ہی بن جاتا ہے وہ، اور خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، اللہ انسان میں حل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، یہاں پر اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو میں اس کو اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور اتنا زیادہ قریب ہوتا ہوں کہ میں اس کی قوت سماعت، یعنی اس کے کان کو محفوظ کر دیتا ہوں حرام سننے سے، بینائی کی قوت، یعنی اس کی آنکھوں کو میں محفوظ کر دیتا ہوں کہ وہ حرام دیکھے، ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ کو محفوظ کر دیتا ہوں کہ وہ ظلم کرے، پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں کو محفوظ کر دیتا ہوں، روک دیتا ہوں کہ وہ گناہ کی طرف چلے. تو وحدت الوجود کا کوئی ذکر ہے؟ یہ کہاں کی سوچ ہے، کہاں کی سمجھ ہے کہ ان واضح الفاظوں کو کس طریقے سے تحریف کر کے موڑ توڑ کر بیان کیا جائے اور زبردستی ایک اپنا جو باطل عقیدہ ہے اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے احادیث کی تحریف کی جائے، بلکہ قرآن مجید کی بعض وقت آیات بھی تحریف کی جاتی ہیں. وہ نمبر 13، آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی حفاظت کرتا ہے. یہ ولایت کا صحیح مفہوم ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ولایت کا غلط مفہوم کیا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ولایت کا غلط مفہوم کیا ہے اسی نقطے سے ہی بات کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. کیا سوال ہے آپ کا؟
حدیث کے فائدے میں بتایا کہ صرف مکلف اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں.
یہ بات ہو رہی ہے فرائض کی ادائیگی کی، اور جو فرائض، اور یہ میں نے رد کیا ہے ان صوفیوں کو جو کہتے ہیں کہ ولی مادر ذات ولی ہوتا ہے، یا مجذوب بھی ولی ہیں، پاگل بھی ولی ہیں. جو غیر مکلف ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، مکلفین کی بات ہو رہی ہے. یعنی پاگل جو ہے، اگر پاگل ہے تو مکلف ہوتا، اگر مکلف ہوتا تو اللہ کا ولی تب ہوتا جب اپنی اس تکلیف پہ عمل کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کندھوں پہ ڈالی ہے. فرشتے تو اس باب میں آتے نہیں ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.